بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله. جس عظیم اور پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے کچھ دروس میں ہم بات کر رہے تھے منہج السلفی میں بعض قواعد کے تعلق سے. پانچ قاعدے بیان کرنے تھے، ان میں سے چار ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں پانچویں قاعدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، خامساً، پانچویں نمبر پہ، قاعدۃ ان الاحکام الاصولیہ والفروعیہ لا تتم الا بامرین. یقیناً اصولی اور فروعی احکام بغیر دو چیزوں کے تمام نہیں ہو سکتے، ہما یہ دو چیزیں یا یہ دو امور، وجود الشروط وانتفاء الموانع. نمبر ایک، شرطوں کا ہونا، اور نمبر دو، موانع کا انتفاء اور موانع کا نہ ہونا. شرطوں کا ہونا اور موانع کا نہ ہونا، اور موانع سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جو رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے کسی حکم کے صادر ہونے میں. یعنی دوسرے لفظوں میں، شریعت کے احکام چاہے اصول ہوں یا فرعی ہوں، سارے کے سارے احکام جب آپ کوئی حکم کسی چیز کے تعلق سے صادر کرنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے حکم صادر کرنے سے پہلے. شرط موجود ہو اور جو رکاوٹ ہو وہ دور ہو، پھر آپ جا کے کوئی حکم صادر کر سکتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے بھی. مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ اور مزید وضاحت ابھی کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، وهذا اصل عظیم، یہ ایک عظیم اصل ہے، فی جمیع احکام الشرع، شریعت کے سارے احکام میں، سواء کانت، چاہے یہ احکام اصولا ام فروعا، اصولی ہو یا فروعی ہو، لابد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، لازمی ہے کہ شرطیں پائی جائیں، شرطیں موجود ہوں اور جو موانع رکاوٹیں ہیں وہ غیر موجود ہوں. فلو وجد الشرط، اگر شرط موجود ہو جاتی ہے، لیکن کان ہناک مانع، لیکن اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ بھی ہے، کوئی مانع بھی ہے، لم يصح الحکم، حکم صحیح نہیں ثابت ہوگا. من ذلك مثلا، اس میں سے مثال کے طور پر، آیات الوعید فی حق من ارتکب امورا محرمتا فهو اہل لما جاء فی النصوص من الوعید. وعید کی آیات ان لوگوں کے حق میں جو کسی محرم چیز کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسا شخص یا ایسے لوگ ان وعید میں داخل ہیں جن کا ذکر ان نصوص میں ہوا ہے. جو وعید مترتب کر دی گئی ہے کسی گناہ پر، اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ وعید کہ اس حکم میں داخل ہے، لیکن قد یکون ہناک مانع، لیکن کوئی مانع ہو سکتا ہے، یمنع من العقاب، جو اس کو سزا سے منع کر دے، تو سزا کو روک دیتا، یعنی اس پر سزا قائم نہیں ہوگی. کالتوبتی، جیسا کہ توبہ ہے، او استغفار المؤمنین، یا مومنوں کا استغفار ہے، او المصائب، یا دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ سب کفارات ہیں. او غیر ذلك من مکفرات الذنوب، یا ان کے علاوہ جو گناہوں کے کفارے ہیں. ومن ذلك، اس کی مثال، الصلاة مثلا، نماز. نماز کیا ہے؟ ایک اعتبار سے اصول مسئلہ ہے کہ نماز کی فرضیت اصول مسئلہ ہے، اور نماز کے تعلق سے جو دوسرے احکام ہیں وہ فرعی مسائل ہیں. تو نماز کے تعلق سے الصلاۃ مثلا لابد بوجود شرطها، تو نماز کے شرطوں کا ہونا لازمی ہے. وهو الطهارة، جیسا کہ طہارت کی شرط ہے. فمن اراد الصلاۃ بلا طہارۃ فلا تصح منه لفقد شرطها، تو نماز پڑھنا چاہتا ہے بغیر طہارت کی تو اس کی نماز نہیں، کیونکہ اس کی شرط فقدان ہے، شرط موجود نہیں ہے. یعنی ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، اب اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اس کی نماز صحیح ہے، درست حکم ہے کہ نہیں؟ کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ٹھیک ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ کیسے حکم لگائیں گے آپ جب تک کہ شرطیں دیکھیں گے پوری ہیں؟ پوری ہیں. موانع کیا ہے؟ ابطلاۃ الصلاۃ میں سے کوئی چیز، کسی چیز کا ارتکاب کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا، نماز صحیح ہے، لیکن شرطیں پوری ہیں. لیکن نماز کے اندر کسی نواقض الصلاۃ کا ارتکاب کیا، جو موانع اس کا ارتکاب کیا، تو پھر نماز تو باطل ہو گئی. تو اسے دونوں کو ہونا لازمی ہے، وجود الشرط وانتفاء المانع، حکم صادر ہو گیا ہے. واضح ہے؟ ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، کیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کب کہیں گے صحیح، کب کہیں گے صحیح نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے شروط اور موانع. آپ دیکھیں گے، یہ سوال کریں گے، جس شخص کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا اس نے وضو کیا؟ کیا. پورے شروط گنیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ نو شرطیں نماز کی، ٹھیک ہے، صحیح. نماز کے دوران مبتلاۃ الصلاۃ میں، نواقض الصلاۃ میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا؟ نہیں کیا. یعنی اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے کلام کیا نماز میں، اس میں نماز میں ہنسا ہے، قہقہ لگایا، کوئی بھی مبتلاۃ الصلاۃ میں سے نہیں، اذن حکم کیا ہوگا؟ شرط موجود ہے، موانع کا انتفاء ہو چکا ہے، حکم کیا ہے؟ صلاته صحیحہ. ایک واقعی مثال دیتے ہیں، حدیث المسیء فی صلاته، سے بخاری کی روایت ہے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک السلام، سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جو نماز پڑھو تو بھائی نماز نہیں ہوگی. اب اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے دیکھے نا، موانع میں سے کیا مانا تھا کہ ارکان اس نے پورے نہیں کیے، جو حق تھا نماز کو پورا نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. اور شرط جب مطلقاً کہی جائے تو ہر وہ چیز جو فرض ہے نماز کے، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو، شروط و نماز کے اندر ارکان ہو، وہ بھی پورے نہیں تھے، شرطیں پوری نہیں تھیں، جلدی میں نماز پڑھی، اطمینان سکون نہیں تھا، تو نماز نہیں ہے، صلاۃ غیر صحیح ہے، نماز دوبارہ سے پڑھی. تو یہ مثال ہے نماز کی. ایسے اس سے پہلے جو جملہ تھا آیات الوعید کے بارے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ آیات الوعید یعنی ایک شخص نے شراب پی، اور شراب ام الخبائث ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور شراب پر یا نشے پر، شراب پر لعنت بھیج دی گئی ہے، ملعون ہے، بلکہ 10 لوگوں پر لعنت ہے شراب کی وجہ سے، اس کو بنانے والا، اس کو پھر پہنچانے والا، ساقی جو ہے، پینے والا، پلانے والا، سارے تقریباً 10 کے قریب ہیں سارے. ایک شخص نے شراب پی ہے، ہم کہیں گے یہ ملعون ہے، مطلقاً تو کہتے ہیں شرابی ملعون ہے، لیکن لحوق الوعید فی الشخص بعینہ، کہیں گے ملعون ہے یہ؟ نہیں کہیں گے. ہم اس کے لیے وجود الشروط وانتفاء الموانع لازمی ہے، ثبوت کو جانتا ہے، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جس صحابی نے شراب پی، صحیح بخاری میں ایک صحابی ہیں شراب پی اور بار بار پی، 50 مرتبہ حد قائم کی گئی ہے شراب پینے کی، ایک صحابی نے برا بھلا کہا، ملعون کہا، کیونکہ شرابی، شراب پینے پر لعنت کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا مت کہیں. شیطان کی اہانت ہوتی ہے نا کہ اس گناہ پر مزید آمادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. عجب بات ہے, شراب پینے والا شخص ہے تو فرق ہے. بعینہ کسی شخص پر حکم صادر کرنے کے لیے وجود و شو انتفاع ہونا لازمی ہے. اور کس چیز کی یہاں پر شروط ہیں, موجود ہیں. شروط کیا ہوتی ہے ابھی میں تکفیر پہ آنے میں آ رہا تھا, بات کرنے والے تھے اگلے فقرے میں, ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. شیخ صفر فرماتے ہیں ومن هذا الاصل, اسی اصل میں سے التکفیر والتبدیع والتفسیق. تکفیر کسی پر کفر فتوا لگانا, تبدیع کسی پر بدعت فتوا لگانا, یعنی فلان کافر فلان بدعتی ہے. والتفسیق کسی پر فسق, فلان فاسق ہے فاجر ہے, یہ فتوی لگانا. یہ کس میں سے ہے؟ اسی میں سے ہے. یعنی قانون ایک ہے سب کے لیے. شیخ فرماتے ہیں وہو باب, اور یہ وہ باب ہے, وہ معاملہ ہے. قد عظمت فیہ الفتنۃ والمحنۃ, جس میں فتنہ اور آزمائش بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے. وطاشت فیہ الاحلام, اور جس میں بہت سارے لوگوں کی سمجھ بھی ناکام ہو گئی ہے. وکثر فیہ الافتراق, جس میں افتراق کثرت سے پایا گیا ہے امت میں. وتشتتت فیہ الاہواء والآراء, جس میں لوگوں کے آراء متشتت ہو گئیں, مختلف ہو گئیں, اور ان کی چاہتوں میں بھی بہت دوری ہو گئی ہے. التکفیر کے اصول و ضوابط ہم پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں, تبدیع کے بھی وہی, تفسیق کو بھی وہی ہیں. تکفیر کی شروط اور موانع ہیں. تکفیر کے شروط میں سے سب سے پہلے ہے العلم, ان یکون عالما قاصدا ذاکرا. عالم ہو, علم سب سے پہلی شرط ہے. جو جس چیز کو اس نے ارتکاب کیا ہے, جس مکفر کا ارتکاب کیا, اس کو پتہ ہو, وہ یہ جانتا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کفر یا عمل ہے, کفر یا قول ہے, تو علم کا ہونا لازمی ہے, شرط ہے. دوسرا ہے قاصدن, کہ جان بوجھ کے اس نے کہا, علم تو ہے لیکن پھر بتاؤں گا موانع اس کی ضد ہے, بغیر قصد کے منہ سے نکل گیا. سب کے دلائل ہیں, بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, عالما قاصدا ذاکرا, یعنی بھول سے نہیں کہا اس نے. ٹھیک ہے, اس کی موانع کیا ہے؟ چار موانع. الجہل, جاہل نہ ہو, جہالت نہ ہو. مخطئا نہ ہو, پھر خطا ترتیب سے ہیں, خطا نہ ہو. تیسرے نمبر پہ بھول نہ ہو, اللہ یکون ناسیا, بھول نہ ہو. چوتھے نمبر پہ اللہ یکون مکرہا, مکرہ نہ ہو, مجبور نہ ہو. کوئی مجبور کر کے کہتا ہے کفر دین کو گالی دو تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. اور پانچویں نمبر پہ التأویل, عدم التأویل, تأویل نہ ہو. اگر متأولا کوئی کفر یا بات کہہ دیتا ہے تأویل کی وجہ سے, پہلا پوائنٹ تھا شروط میں سے علم کا, دوسرا ہے قاصدن جان بوجھ کے قصد اس کے, تیسرا تھا ذاکرن. ٹھیک ہے, اور جو موانع ہیں سب سے پہلے جہل, عدم الجہل, جاہل نہ ہو. دوسرا عدم الخطا, عدم العمد, سوری عدم العمد, خطا نہ ہو. تیسرا عدم النسیان, بھول نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر مکرہ نہ ہو, اور آخر میں عدم التأویل, متأول نہ ہو. تو یہ پانچ موانع ہیں. ایک شخص نے دین کو گالی دی ہے نعوذ باللہ، کیا فوراً کہہ دیں کہ تم کافر ہو؟ کیوں نہیں کہیں گے تم کافر ہو؟ سب سے پہلے جا کے دیکھیں گے،
وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں،
دیکھیں گے شروط پوری ہیں کہ نہیں. عالمن، علم کی ضد جہالت بھی ہے، اور اگر پاگل ہے تو پھر پاگل بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں گے کافر ہے، وہ تو ہے غیر مکلف. لیکن ایک شخص پاگل نہیں ہے لیکن جاہل ہے، وہ کافر ہے، اسے پتہ نہیں کہ دین گالی دینا کفر ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کی یہ نہیں پتہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی کفری بات ہے، سب عقل ثانی ہوئی، خطا، بھولے سے کہہ دیا، پتہ نہیں چل، سب عقل ثانی ہوئی یا بھول کی وجہ سے ہو گیا. یہ سارے کے سارے موانع ہیں. تو شرطیں ہیں کا ہونا لازمی ہے، موانع کا انتفاع نہ ہونا، موانع کا نہ ہونا لازمی ہے، پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے تکفیر کا، تبدیع کا یا تفسیق کا. اچھا، پھر اوپر ایک بات ہوئی جو میں رہ گئی ہے، مکفرات الذنوب کے تعلق سے، توبہ ہے، استغفار مؤمنین ہے، مصائب ہیں، یہ آخرت میں اس کا حکم کے بارے میں. توبہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر اس کو وہ جانا، اس کا رب جانے. دنیا میں توبہ کر لی ہے پھر کہیں گے کہ یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے؟ نہیں کہیں گے، ہم توبہ کر لی خلاص. لیکن مکفرات الذنوب کا آخرت کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تین دریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں دنیا میں گناہوں کے کفارے کے لیے. دنیا میں جو گناہوں کے کفارات ہیں، تین دریا ہیں. یعنی جن لوگوں کے، جن بندوں کے ان تین دریاؤں کے ہوتے ہوئے بھی گناہوں کے کفارہ نہ ہو سکے، گناہ نہ دھو سکے اپنے، پھر آپ سوچ سکتے کہ کتنی بدبخت لوگ ہیں. سب سے پہلا دریا ہے توبہ کا دریا. غلطی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، توبہ کر لو. وسیع ہے دریا کی طرح، وہ سب کو سمیٹ لیتا ہے، کوئی پیاسا واپس نہیں جائے گا، توبہ کر کے تو دیکھیں. دوسرا ہے الحسنات الماحی للسیئات، وہ نیکیاں جو بدیوں کو مٹا دیتی، وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں جو بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ بھی ایک دریا ہے. نیکی کو کوئی لمٹ ہے؟ سبحان اللہ. کوئی کبھی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، غیر شرعی کوئی اقدام ہو جائے، پاؤں پھسل جائے، نیکی کر لو ایک، صغیرہ گناہوں کے لیے یہ بڑا عظیم دریا ہے، عظیم راستہ ہے. واللہ صغیرہ گناہوں سے سب مشکل سے بچ جاتا ہے، ہو جاتے ہیں. حسنات یذہبن السیئات، مٹا ڈالتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں. الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور حدیث میں کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے، لاسٹ حدیث، پوری حدیث سناؤ نا پھر. عن ابی ذر جندب بن جنادة ابن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. شاهد كاه اتبع السيئة الحسنة، گناہ ہو جاتا ہے، جیسے گناہ کیا، نافرمانی کی، اب فرمانبرداری کرے اس کو مٹا ڈالو، تو جو نیکیاں ہیں وہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوا, تیسرا دریا مصیبتوں کا دریا ہے. استغفار توبہ کے ساتھ آ گیا نا شروع میں, جب توبہ مطلقاً کہا جائے تو توبہ استغفار دونوں شامل ہو جاتی ہیں. المصائب الدنیویہ, جو دنیا مصیبتیں ہیں, بیماری ہے, تکلیف ہے, درد ہے, کسی پیارے کا بچھڑ جانا ہے, جو دنیا کی مصیبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک کانٹا بھی چپتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے, بشرط ایک اللہ کے لیے صبر کیا جائے. رونے دھونے سے اجر بھی گیا, تکلیف بھی پہنچی, بے صبری سے اجر بھی گیا, تکلیف بھی رہی. تکلیف تو رہے گی نا, وہ تو پہنچ چکی ہے, مصیبت تو ہے, لیکن آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے اللہ کے لیے صبر کیا مصیبتوں میں, اس کے گناہ صاف ہوئے. پہلے دو تو ہم کر سکتے ہیں, تیسرا تو مصیبت آ ہی جاتی ہے. اور جب ہم پہلے دونوں میں کمزور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے جنت میں خاص جگہ بنا لیتا ہے, میرے یہ بندہ جو ہے اس خاص مقام کو پہنچ جائے جنت میں. جب پہلے دو میں ہم کمزور ہوتے تو پھر تیسرا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ مصیبتیں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. اگر ہم صبر کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر بلندی درجات ہو جاتے ہیں, جو اپنے اعمال سے نہ ہو سکے وہ ان مصیبتوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ درجات مل جاتے ہیں. تو یہ تین دریا ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, دنیا میں گناہوں کو کفارات کے لیے واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, قاعدے سمجھ آ گیا کہ نہیں, حکم صادر کرنے سے پہلے شرطوں کا ہونا اور موانع کا انتفاع ہونا. ایک شخص آ کے کہتا ہے فلاں شخص کا نکاح درست نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یا اسے کیا پوچھیں گے؟ ذرا ڈیٹیل تو بتائیں, ذرا نکاح جو اس نے کیا ہے کیا اس میں غلطی آپ کو لگی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے کہ اس کا نکاح صحیح نہیں ہے؟ آپ شروط دیکھیں گے, مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے. نکاح کے کیا شروط ہیں؟ سب سے پہلے اچھا ولی کا ہونا, دو شاہد عدل کا ہونا. نہیں, وہ ارکان میں سے ہے. راضی ہونا دونوں, رضامندی ہونا. ٹھیک, اچھا. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے نکاح بغیر ولی کے کیا, اب نکاح ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کوئی بھی حکم کسی چیز, چاہے اصول ہو یا فروعی ہو, اس پر حکم صادر کرنے سے پہلے ہمیں شروط کا وجود اور انتفاع الموانع کا ہونا لازمی ہے. اچھا, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وموقف اہل السنۃ والجماعۃ السائرین علی منہج السلف الصالح من تکفیر اہل البدع والعقائد الفاسدہ هو التفصیل. ہمارا موقف, اہل سنت والجماعت کا موقف, جو سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے ہیں, اہل بدع اور فاسد عقائد والوں کی تکفیر کے تعلق سے یہ موقف ہے. کیا موقف ہے؟ ہوا التفصیل, تفصیل سے کام لیتے ہیں. کیا تفصیل ہے؟ وہ ہوا تفصیل یہ ہے, ان اہل البدع ليسوا على درجة واحدة. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بدعت برابر نہیں ہے, ایک درجے پر نہیں ہے. فمنهم, ان میں سے, من هو مقطوع بتكفيره, قطعی طور پر کافر ہے. کمن اتا بقول او فعل مکفر, جیسے کہ کوئی شخص کفر یا قول یا کفر یا فعل ارتکاب کرے, وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه, اور اس کے حق میں شروط التكفير مکمل ہوئی اور تکفیر کی موانع بھی منتفی ہو گئی, نہ رہی. ومنهم, اور ان میں سے جن کے عقائد فاسدہ ہیں اہل بدعت میں سے, ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه, اور بعض ایسے جن پر کفر فتوا نہیں لگایا جاتا کیونکہ اس کے حق میں تکفیر کی نفی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں یا اس کے کوئی موانع ہیں. ثم ان القول في تكفير اهل البدع, وپھر البدعت کی تکفیر کے تعلق سے جو قول ہے, والتكفير عموما ونعمته بالتكفير كجو مسألة ما مبنين على أصلين عظيمين دو بڑے أصول پر قائم ہے. أحدهما سب سے پہلا أصول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير. كتاب اور سنة میں دلیل ہو کہ جس سے یہ کفر یا قول یا فعل صادر ہوا ہے اس پر کفر کا فتوى لگا دیا گیا, یعنی اس کے یہ قول یا فعل موجب للتکفیر ہے, کفر یا قول یا کفر یا فعل ہے. وثانیہما اور دوسرا جو اصول ہے تکفیر کے لیے, انطباق هذا الحکم على القائل المعين, یہ جو حکم ہے جو جس کی دل ہم ملی ہے قرآن اور صحیح حدیث میں, اب فلان شخص پر جس سے یہ قول یا فعل کفریا صادر ہوا ہے اس پر منطبق ہو, معین شخص پر او الفاعل المعین یا فاعل معین پر, بحيث تتم شروط التکفیر في حقه وتنتفي الموانع, اور پھر جو شروط ہیں اور موانع ہیں ان کو دیکھا جائے گا. تو چار سٹیپس ہیں, کسی شخص سے ایک شخص کا کوئی کفری عقیدہ ہے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے, نعوذ باللہ, کفری عقیدہ ہے, وحدت الوجود وحدت الحلول. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو اس نے کہا ہے یہ کفر ہے کہ نہیں, یہ عقیدہ جو ہے بد عقیدگی ہے, کفر ہے. اس کی دلیل کئی دلائل ہیں, الرحمن علی عرش استوى, علو کے دلائل ہیں, وہ پھر خالق اور مخلوق کو ایک ساتھ برابر کرنے کی جو بد عقیدگی ہے, ٹھیک ہے, اچھا, اور پھر جس فعل معین نے یہ کہا ہے جو حکم تکفیر کے اس کے لیے خاص ہے, ہر وہ شخص نے جس نے ایسا عمل کیا یا ایسا بدعقیدگی رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تیسرا سٹیپ اور چوتھا سٹیپ جو ہے وجود و شروع انتفاء الموانع اب اس ایک شخص کے لیے ہے جس سے کفر قول یا کفر عمل یا کفر عقیدہ جو ہے سامنے آیا ہے. اب دیکھیں گے کہ علم ہے اسے کہ نہیں, اگر جہل اسے پتہ ہی نہیں ہے کہے گی کافر ہے, نہیں کہیں گے. کس کے حق میں؟ اب بھی نہیں, ایک شخص کے حق میں ہے, نہیں, ٹھیک, کسی نے زبردستی کی ہے, مکرہ ہے, نہیں, ٹھیک, یعنی جو بھی شروط ہیں اور موانع ہیں شرطیں موجود ہیں, موانع نہیں ہیں تو پھر تو ہے, لیکن اگر ایک شرط نہیں ہے یا ایک مانع بھی موجود ہے تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تکفیر یہ دو اصول کا ہونا لازمی ہے, ایک دلیل کا ہونا اور دوسرا جو ہے انطباق هذا الحکم على القائل المعین والفاعل المعین. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذان الاصلان ايضا, اور یہ دونوں اصول ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداء, اور یہ دونوں اصول جس کے تکفیر کے لیے ہیں, یہ دونوں اصول جو ہیں بدعت کے لیے بھی ہیں, جب عند حکم علی بابتداء جب کسی شخص پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ فلاں بدعتی ہے تو یہ ان اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے, او الفسق یا کسی پر فاسق کا فتویٰ لگانے سے پہلے بھی ان اصول کو سامنے رکھا جاتا ہے. وہ ہوا, یہ دو اصول کیا ہیں, دلالۃ الکتاب والسنتی علی ان القول او الفعل الصادر من المحکوم علیہ بدعۃ, کہ کتاب اور سنت میں دلیل ہو, دونوں میں سے ایک کافی ہے, قرآن مجید میں ہے یا حدیث میں, دونوں کا لازمی نہیں ہے کہ جب تک دونوں میں ہوں گے پھر ہم نہیں کہہ سکتے, نہیں, کیونکہ جو سنت رسول اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی مصدر ہے شریعت کا, کہ جو قول یا فعل اس شخص سے صادر ہوا ہے جس پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ جو اس نے کہا یا اس نے کیا بدعت ہو, اس کے دلیل قرآن اور سنت میں سے. وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبيع وانتفت موانعه، أور يه الشخص بعينه جس كان بدعته فتولى قانا جاته يقدر يفرم بدعته اس كي حق من شرطه كهنا لازمي هي أور جو موانعه كدور هنا لازمي هي. والله أعلم، الله تعالى بهتر جانته. فوت نوت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاوی میں سے اہم بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وهناك قول يرى نفي التكفير نفيا عاما ان احد من اهل القبلة فلا يكفر احد من اهل القبلة. ایک قول ایسا بھی ہے، اب اہل قبلہ کے قول بتائے جا رہے ہیں، لسن جماعت کا قول ہم سمجھ چکے ہیں، وہ ہے التفصیل، سو جماعت تفصیل سے کام کرتی ہے. اب دیکھ اہل قبلہ میں سے اور وہ کون سے گروہ ہیں جو رسول جماعت کے علاوہ مسئلہ تکفیر میں یا ان مسائل تبدیع و تفسیق تکفیر میں خاص طور پہ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کے بارے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہناک قول، ایک اور قول ہے یرا نفی التکفیر نفی عام، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ تکفیر ہو ہی نہیں سکتی، نفی عام عن احد من اهل قبلتي الى قبل ما كوي كافر هوني سكته فلا يكفر احد من اهل القبله الى قبل ما كوي بي كافر هوني سكته. هو قول يرى التكفير البدع التكفير مطلقا، هناك زيد من دوسرا گروه ایسا بھی ہے جو مطلقا تکفیر کا قائل ہے، وانهم كلهم كفار خارج عن الاسلام، کہ سارے کے سارے کافر دین اسلام سے خارج ہیں. وكلا القولين مجانب للصواب، دونوں قول غلط ہیں، صواب سے دور ہیں، حق سے دور ہیں، مخالف الأدلة الشرعية اور دلة الشرعية أدلة شرعية کے مخالف ہیں. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأ من نسب هذين القولين أحد من أئمة السلف، اور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے و بے بنیاد ہے، جس نے یہ دونوں قول سلف میں سے کسی کی طرف منسوب کیے. کون سا قول ہے؟ ایک ارجاء کا، ایک تکفیر کا ہے. پہلا قول کون سا ہے؟ کہ کوئی کافر ہو نہیں سکتا، کچھ بھی کرو کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا، کافر ہو نہیں سکتا، یہ ارجاء ہے. ارجاء کیا ہے؟ جو کہتے ہیں عمل کے ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، کچھ بھی کرو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس ان کے ضد میں کون ہے؟ خوارج ہیں، جو کبیرہ گناہ پر بھی کوئی فتویٰ لگا دیتے، جھوٹ بولا کافر ہے، چوری کی کافر ہے، زنا کیا کافر ہے، سود کھایا کافر ہے. سبحان اللہ، بچا کون ہے پھر مسلمان؟ لیکن بعض لوگوں نے یہ تہمت لگائی بعض سلف پر کہ وہ بھی یا تو تکفیر کرتے نہیں تھے یا بغیر قواعد اور شروط کے کرتے تھے. شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ غلط ہے، مجانب للصواب ہے، اور یہ دونوں قول غلط ہے. ورنہ صواب ہوا تفصیل، صحیح بات یہ ہے کہ تفصیل ہے، رسول جماعت سلف صالحین نے اس مسئلے میں تفصیل سے کام لیا ہے. وهو القول الحق عن ائمة السلف، یہ قول حق جو ائمة السلف سے ثابت ہے. آج اسم اتنا کافی ہے، اس قاعدے سے الحمدللہ جو بعض اہم قواعد تھے منہج السلف کے مکمل ہوئے ہیں. اگلے درس میں ایک اہم درس ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی پر کفر کا فتویٰ یا بدعت کا فتویٰ یا فسق کا فتویٰ نہیں دیتے جب تک کہ اس پر حجت نہ قائم ہو، یعنی شرطوں کا ہونا اور موانع کا انتفاع ہونا لازمی ہے. اگلے درس میں اسی کی اگلی کڑی ہے، قواعد پورے ہو گئے ہیں لیکن ایک نئے موضوع ہے اور ایک نئے باب سے شیخ صاحب نے بات کا آغاز کیا. موقف السلف صالح من مبتدعہ، اب بدعتی تو ہو گیا ہے، شرطیں پوری ہو گئی ہیں اور جو موانع ہیں وہ بھی دور ہو چکی ہیں، اب ایک گروہ ہے بدعتی، ایک بدعتی شخص ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، اس سلف صالحین کا کیا موقف تھا، اس اہم موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس سے بیان کریں گے. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آنے والے دروس اگرچہ اس کتاب کے آخر میں ہیں لیکن اس کتاب کی ابتدا سے اہمیت کے اعتبار سے کم نہیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، چند باتیں رہ گئی ہیں کتاب کے اختتام میں، اور میں سمجھتا ہوں جتنی کی کتاب کی ابتدا میں اہم باتیں تھیں اتنی ہی کتاب کی آخر میں بھی اہمیت ہے. تو اسی جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ آئیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نہ ہونا, عدم الوجود, وجود اور عدم الوجود, وجود الشروط وعدم وجود الموانع, نفي سے انتفاء, نفي سے شرط کا ہونا لازمی ہے, موانک نہ ہو. یعنی بھول کیا ہے؟ بھول نسیان مانع ہے, مانع ہے کہ نہیں؟ اب اس کا نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اگر ہے تو پھر شرط, تو پھر تو مانع موجود ہے نا, اس لیے کس چیز کا مانع؟ تکفیر کا مانع ہے. نہیں بھول نہیں ہے, مانع ہے. شرط کیا تھی؟ ذاکرن, ذاکرن ٹھیک ہے نا؟ نہیں ذاکرن کہ اس کو یعنی یاد بھی ہو, یاد بھی جو وہ کر رہے ہو کیا کر رہا ہے. ایک تو عامدن جان بوجھ کے کر رہا ہو, قصدن قاصدن قصد ہو اس کا, ارادہ ہو جو کر رہا ہے. اگر بغیر ارادے کے کوئی بات ہو گئی, ان کی دلائل وقت نہیں تھا, وہ دلائل بیان کر, سب کی دلائل موجود ہیں. دلیل بتا سکتا ہے جیسے کہ اب آپ نے بات کی ہے قاصدن, اس کی کیا دلیل ہے کہ بغیر قصد کے اگر کوئی بات کفر یا قول کہہ دے وہ کافر نہیں ہوتا؟ کیا دلیل ہے؟ ہنٹ دے دو پھر. صحیح بخاری میں
صحابی کی جلانے کے لیے بھی اس میں
وہ کیا تھا؟ قاصدن تھا, وہ تو قاصدن تو تھا, وہ مکرہ تھی. بارک اللہ فیک. سیدنا عمر بن یاسر دل مکرہ کیا, مشرکین نے پکڑا اور اسے ستایا, ظلم کیا, اور یہ کہا کہ کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ برا بھلا کہو, گالی دو, نعوذ باللہ. تو مکرہ تھے, پہلے انکار کیا, پھر ظلم کیا, پھر مارا, کچھ کہا, واپس روتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہو گیا عمار؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنے دل کو کیسے پاتے ہو تم, کہ دل میں اطمینان ہے. کہتے پھر اگر دوبارہ کریں تو پھر تم بھی دوبارہ اسے کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. یہ آیت جو ہے اسی قصے پر نازل ہوئی ہے. تو جس کو مجبوراً کفر یا قول یا عمل پر آمادہ کیا گیا, اسے کروایا, تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مجبور ہے, اس کی یہ دلیل ہے. میں قصد کی بات کر رہا تھا. وہ کیا ہے؟ نہیں اسے کفر ہوا ہی نہیں, تو شروع سے کفر نہیں تھا وہ. کافر کی مدد کرنا دنیا کے لیے کفر نہیں ہے, ان کے دین کے لیے مدد کرنا کفر ہے, یہ تو اور بات ہے. بات کفری ہے, یقیناً کفری بات ہے, لیکن غیر ارادی طور پر ہو گئی ہے. اس شخص نے جس نے یہ کہا اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے, مشہور قصہ معروف ہے کہ نہیں؟ خوشی کے مارے ایک شخص ایک صحرا میں تھا, اس کا معلوم آتا ہے اس کی سواری میں تھا, درخت کے سایہ کے نیچے آرام کرنے گیا, اور اس کا جو جانور تھے اس کا سارا معلومات لے کے بھاگ گیا, گم ہو گیا. آنکھ کھلی ڈھونڈا کچھ نہ ملا. اب وہ منتظر ہے کس چیز کا؟ موت کا منتظر ہے, بھوکا پیاسا کچھ بھی نہیں. اچانک سامنے دیکھتے اس کا جو جانور ہے جو سواری وہ واپس آیا اور اس کا معلومات اس پر ہے, تو خوشی کے مارے اس نے کیا کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. یہ کال کفری ہے کہ نہیں؟ کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن قال میں شدت الفرح, خوشی کی انتہا تھی, عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو غیر ارادی طور پہ کہنا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, لیکن الٹا کہہ دیا. کافر ہے؟ نہیں, کیونکہ قصد نہیں تھا, خطا ہوئی ہے. اور باقی جو ہے وہ واجب ہے. مجھے دلائل چاہیے شروط التکفیر اور انتفاء موانع کی, کیا دلائل ہیں اگلے درس میں آپ لکھ کے آئیں. دو تو میں نے بتا دی ہیں, باقی آپ نے ڈھونڈنی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.